عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے.
سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, نہیں ختم ہوتی ہے موجے مسلسل, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں.
یہ شعر جو آخر میں پڑھا گیا ہے حاصل کلام ہے, اور بہت اونچے درجے کی اس میں بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے جو اپنے مالک و خالق کو نہ پہچانے, اپنے پیدا کرنے والوں مالک کو نہ جانے, نہ اس کا حق ادا کرے, تو وہ کسی اور کا حق کیا ادا کرے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں یقیناً پڑھا ہوگا ورنہ سنا ہوگا کہ جب وہ کشتی میں سوار تھے لیکن ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا, اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ, تو اس نے کہا کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا اور مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. تو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی, قرآن مجید نے اس کو یوں کہا کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ابھی آپس میں بات چیت جاری تھی کہ ایک موج آئی اور وہ غرق ہو گیا. مطلب یہ کہ اس کو پہاڑ نے پناہ نہیں دی, پہاڑ بچا نہیں سکا. اللہ رب العزت کا جب غضب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچانے پر قدرت نہیں رکھتی, چاہے وہ نبی ہو یا اور کوئی. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت پدری سے مجبور ہو کر اللہ رب العزت کو پکارا اور یہ کہا ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا, وان وعدک الحق, اور تیرا وعدہ سچا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اہل کو بچا لیں گے, تو ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا, وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, آپ احکم الحاکمین بھی ہیں. تو آپ نے میرے بیٹے کو ڈبو دیا حالانکہ وہ میرے اہل میں سے تھا. دیکھیے اللہ نے کیا جواب دیا, قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ, اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں, کیوں, إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, اس کا عمل اچھا نہیں تھا, إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, اور ساتھ میں فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, آئندہ ایسی بات کا سوال بھی مت کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين, میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جاہلوں میں سے شمار ہو جائے تمہارا، نصیحت کرتا ہوں تمہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے، فوراً توبہ و استغفار کی. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بھی علم و الا تغفر لی و ترحمنی، اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا ہوتا، مجھ پر میری مغفرت نہ فرمائے، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے اور ٹوٹے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. بہرحال اس سے جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ اگر کوئی بیٹا بھی کسی کا ایسا ہو جو اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف چلتا ہو، اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، تو محض اس بنا پر وہ ہمارا اہل نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر والا نہیں ہو سکتا، ہمارے گھر میں شمار اس کا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے. کیونکہ اگر عمل غیر صالح ہے، اس کا اچھا عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تو بلا شک و شبہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمانی رشتہ ہے، یعنی نسب سے بھی بڑھ کر. یقیناً جو لوگ بچے ان کی تعداد بھی بہت کم تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس کے نتیجے میں بعض روایات میں 80-85 آدمی آتے ہیں، اور بعض میں اس سے بھی کم آتے ہیں، 40-42 آدمی 950 سال میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناکام گزرے، وہ ناکام نہیں تھے، ناکام وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو کامیاب تھے. اس لیے آدمی کو چاہیے اپنا کام کرتا رہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، ہم اپنا کام کرتے رہیں. اگر ہم صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. اب اگر کوئی نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو قیامت کے دن ہم سے باس پوس نہیں ہوگی. تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے. اب چاہے وہ اولاد ہو، دوست ہوں، احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، بہن بھائی ہوں، فذکر نصیحت کرتے رہیے. فذکر انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. البتہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں اور زبردستی کسی کے کو کہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ایسا نہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ بنا کر ہم نے نہیں بھیجا، لیکن جو کام ہے وہ کام کرتے رہیے. نصیحت کا کام محبت سے، پیار سے لوگوں کو سمجھاتے رہیں. اگر وہ مان جائیں ٹھیک ہے، نہ مانیں تو انشاءاللہ آخرت میں آپ سے باس پرس نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ بے انتہا غم ہوتا تھا آپ کو اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہوا آپ کو نظر آتا تھا، یا کوئی کافر ہوتا تھا، تو آپ کو اس پر بڑا قلق ہوتا تھا کہ اتنا کڑیل جوان کیا یہ بھی دوزخ میں جائے، تو اس کا بہت صدمہ آپ لیتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لعلک کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ایسا مت کیجیے، اتنا غم نہ کیجیے. آپ اپنا حق، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب اگر یہ نہیں مانتے تو زیادہ غم کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں. بہرحال یہ تو اس شعر کے حوالے سے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ شاعر جو ہے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے شیخ و مرشد، جو بات اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سب کے لیے اہم ہے یہ بات کہ جو اللہ رب العزت کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، اور جو اللہ رب العزت کا وہ ہمارا. تو اس لیے آدمی کا جو معیار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو اسے گھر سے نکال دیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اصلاح کی فکر کرتے رہو. اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے احکام اور ہیں، اگر بالغ ہے اس کے احکام اور ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہو. الا یہ کہ خدا نہ کرے کوئی خدا کا باغی ہو جائے، کوئی ایسی باتیں کرنے لگے کہ جس سے جو ہے وہ غیرت دینی کے خلاف ہو، اس کے بھی احکام پھر الگ. لیکن اپنے طور پر آدمی کو چاہیے کہ اصلاح کا، اصلاح احوال کرتا رہے، اور کسی وقت بھی اس سے پیچھے نہ ہٹے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. آج وہ تفصیل تو میں عرض نہیں کر سکوں گا جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا حقوق کے سلسلے میں، البتہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، اور قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت سے، اور خود اس مرد اور عورت کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنے حکم سے، لفظ کن سے. اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا بعض روایات کے مطابق. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. گویا تینوں صورتیں اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھلا دی کہ بغیر ماں باپ کے بھی وہ قادر ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں کے بھی قدرت ہے اسے، جیسے کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور بغیر باپ کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. قادر مطلق ذات ہے وہ، جس طرح چاہے. البتہ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور قانون بنا دیا، اس کے تحت ایک مرد اور عورت کا جب ملاپ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ان کا جو اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ بظاہر دنیا میں آنے کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ حقیقی مسبب تو اللہ رب العزت ہے. کتنے ایسے ہیں کہ شادی شدہ جوڑے ہیں لیکن اولادیں نہیں ہوتی، 50-50 سال کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، نہیں ہوتے، تو اللہ کی طرف سے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بھی بیان فرما دیا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اسے جوڑے عطا فرماتے ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکے ہی لڑکے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکی ہی لڑکیاں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، یعنی وہ بالکل بانجھی رہتی ہے عورت، کچھ اولاد ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا. آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اپنی طرف سے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. اور وہ اسباب بھی اس لیے اختیار کرے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا کہ اسباب اختیار کرو، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، بغیر اسباب کی کوئی چیز نہیں. لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے، اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی بھروسہ اللہ پہ رکھے، ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے. اس بات کو ذہن میں آدمی کو بٹھا لینا چاہیے. اس کے بعد اگلی بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے. چنانچہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عورت کی جو پیدائش ہے وہ پسلی سے ہے، لہذا وہ ٹیڑھی، تو گویا یہ مذمت میں بات کہی گئی. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی اپنی سوچ ہے. اس لیے کہ صرف یہ کہا گیا کہ پسلی سے پیدا کی گئی، یہ تو نہیں کہا کہ وہ اس کی کوئی مذمت بیان کرنا مقصد ہے، بلکہ آگے یہ بتلائی گئی یہ بات کہ اس کے مزاج میں جو ٹیڑھ پن ہے وہ بھی حسن ہے. اگر تم اس سے کام لینا چاہتے ہو تو اسی ٹیڑھ پن کے رہتے ہوئے لے لو. اور ساتھ میں فرمایا کہ دیکھو جس طرح انسان کے جسم میں اللہ نے پسلیاں رکھی ہیں، تو پسلی سیدھی ہوتی ہے بھائی، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور یہ ٹیڑھا ہونا ہی اس کا حسن ہے. اگر پسلی سیدھی سیدھی ہوا کرے تو کیسا انسان لگتا عجیب و غریب. تو اللہ رب العزت نے جو پسلیوں کی بناوٹ، جو وضع رکھی ہے، وہ ٹیڑھی ہی رکھی ہے، اور اس ٹیڑھ پن میں ہوتے ہوئے انسان کا بدن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بہترین طریقے پر کام انجام دے رہا ہے، خدمات انجام دیتا ہے. تو اسی طریقے فرمایا کہ جس طرح یہ پسلیاں ٹیڑھی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے کام لے رہے ہو اور تمہارا کام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اسی طریقے سے عورت کا مزاج مرد کے مزاج سے ہٹ کر. کوئی آدمی یہ چاہے کہ جیسا میرا مزاج ہے ویسے ہی میری عورت کا مزاج بن جائے بالکل، تو بالکل نہیں بن سکتا، اگر تمہیں تمہارے اور اس کے مزاج میں مطابقت نہ ہو اور کچھ ٹیڑھ پن اس کے مزاج میں باقی رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس ٹیڑھ پن کے رہتے ہوئے اس سے کام لے لو، اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. اگر کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. جس میں انسانی کی جو بناوٹ ہے، جو پسلیاں ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو سیدھا کرنا چاہے کہ بھائی بڑا یہ مایوب لگ رہا ہے کہ ٹیڑھی ٹیڑھی سی پسلیاں ہیں، سیدھی کر دوں لاؤ، تو کیا خیال ہے پھر باقی رہے گا آدمی، پسلیاں ساری ٹوٹ جائیں. تو تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو عورت کو پیدا کیا اور یہ کہا کہ پچھلی سے پیدا ہوئی، تو اصل میں اس کی مذمت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بات بترانا مقصود ہے کہ اگر تمہارے مزاج میں اور اس کے مزاج میں مطابقت نہ ہو تو ٹھیک ہے، بعض باتیں اگر اس میں خراب ہیں تو کچھ باتیں اچھی بھی تو ہوں گی، ساری باتیں ہی تو خراب نہیں ہوتی. فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے، شادیاں کی ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ چیزیں ناپسند ہوں، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں بہت خیر کثیر رکھی ہو، تمہیں کیا پتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں ناپسند ہو وہ خرابی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس کو کنڈم مت کر دو ایک دو باتوں کی خرابی کی وجہ سے. ایک بزرگ کی جو بیوی تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، تو میں ہوتی رہتی ہے، تکرار ہوتی ہے، کیا وجہ ہے، اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے آپ؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی طلاق دینا تو بہت آسان سا کام ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا. ٹھیک ہے کچھ زبان کی کڑوی ہے، کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں جس سے ہماری تکرار ہو جاتی ہے، لیکن ایک خوبی ایسی بھی ہے کہ وہ ساری خرابیوں پہ بھاری، اور وہ خوبی ہے کہ وفادار بہت ہے، وفادار بہت ہے. اگر میں کبھی جیل چلا جاؤں خدا نہ کرے، اور 50 سال بھی میں واپس نہ آؤں، تو مجھے یقین ہے کہ میں جس کونے میں بٹھا کے جاؤں گا، واپس آؤں گا تو وہیں ملے گی، اور کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گی. تو فرمایا یہ کہ ایسی خوبی ہے اور ایسا حسن ہے اس میں کہ اس کی وجہ سے میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا. تو اس سے پتا چلا کہ بھئی اگر عورت میں کچھ خامی خرابی کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو یقیناً ہم میں بھی بہت سی خامی خرابیاں کوتاہیاں ہیں، ساری باتیں تو ہماری بھی درست نہیں ہوتی. اگر سننا ہو، ہمیں اپنی تعریف سننی ہو، تو کسی دشمن کے منہ سے سنیں. ہم تو دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، دوست تو تعریف کرتے ہیں کہ واہ بھائی کیا بات ہے، لیکن دشمن بتائیں گے آپ کو کہ ہم میں کیا خرابیاں ہیں. اسی لیے لقمان حکیم سے جب کسی نے پوچھا کہ تم نے حکمت کہاں سے سیکھی، تو اس کا کیا جواب تھا کہ اپنے دشمنوں سے، کیونکہ جو باتیں وہ کرتے تھے تو میں غور کرتا تھا کہ واقعی یہ خرابی یا جو بیان کی جا رہی ہے مجھ میں ہیں یا نہیں. اگر ہوتی تھی اپنی اصلاح کر لیتا تھا، نہیں ہوتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اصلاح کا کام میں نے اپنے دشمنوں سے لیا. تو آدمی اگر اصلاح کرنا چاہے تو بعض اوقات کہیں شیخ نہیں ہوتے تو نہ صحیح، کسی عام مسلمان سے کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھ کے بھی آدمی اصلاح کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی کہیں بھی نہ ہو تو تب بھی اصلاح کا کام رکتا نہیں. آدمی دشمن اگر دوست نہیں رکھتا تو دشمن تو ضرور رکھتا ہوگا نا، تو دشمنوں کی باتیں سن کے اپنی اصلاح کر لے کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اگر مجھ میں واقعتاً وہ چیزیں خرابیاں موجود ہیں تو میں اس خرابی کی اصلاح کر لوں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں. دونوں صورتوں میں فائدہ نقصان نہیں. تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بھائی، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے نکما کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو کارخانہ ہے اس میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ ہے بالکل. تو اس لیے عورت کا مزاج اور ہے، مرد کا مزاج اور ہے. آدمی اگر جو ہے وہ تھوڑی سی خرابی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اس کو بالکل کنڈم کر دیا اور اب ہم ہمارے لائق نہیں ہے، تو نتیب گھر یہیں سے بگڑتے ہیں. جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان کی جو عورتیں ہیں، یقین اس زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا تو پاکستان ہندوستان ایک ہی ہے، تو کہا کہ یہ جنت کی حوریں. اور پھر اس میں فرمایا کہ اصل میں جو صفت وفاداری ہے وہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یقیناً یہ صفت اور جگہوں کی عورتوں میں اگر نہیں، بالکل میں نفی نہیں کرتا، لیکن کم ضرور ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خطے کی جو عورتیں رکھی ان میں یہ صفت وفاداری بے انتہا ہے. لیکن افسوس کہ ہم غیروں کی تقلید میں آج اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب یہ صفت وفاداری بھی ہم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہماری عورتیں بھی ان سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس صفت کو کھو رہی ہیں. بہرحال جو بات یہاں عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے، خاص طور پر مرد اور عورت کے سلسلے میں، یہ ایک ایسا نظام ہے، دیکھیے قرآن مجید میں غالباً 73 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں نماز کا ذکر، اور اتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کا ذکر، لیکن صرف اصول بیان کیے گئے 73 مقام میں، باوجود اس کے کہ اتنی جگہ ذکر ہے لیکن تفصیل کہیں نہیں. یہ تفصیل نہیں ہے کہ صاحب زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے کتنی فرض ہے، اور کب فرض ہے. اسی طریقے سے نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کے اوقات کون کون سے ہیں، کتنی نمازیں فرض ہیں دن رات میں، ایک جگہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی کوئی بات. اور اسی طریقے سے کب فرض ہے، اس رکعتیں کتنی ہیں، یہ سب تفصیلات قرآن مجید میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملیں گی. آپ کے عمل سے ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کی رکعت کتنی ہے. یعنی اتنا اہم حکم ہونے کے باوجود نماز روزے کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں نہیں، بلکہ قرآن مجید نے صرف اصول بیان کر دیے اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، مرد اور عورت کی زندگی کا معاملہ ہے، تہذیب و تمدن کی بات ہے، گھرستی کی بات ہے، تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد اور عورت اگر درست ہوں گے تو ان کی اولادیں درست ہوں گی، اور ان کی اولادیں درست ہوں گی تو معاشرہ درست ہوگا، اور اس کا عکس اگر مرد اور عورت میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہیں گے اولادوں میں بھی رہیں گے، اور جب اولادوں میں رہیں گے تو پورے معاشرہ خراب ہوگا اس سے، کیونکہ ایک چیز دوسرے میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، حتیٰ کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑے ہو جائیں تو اس کی تفصیل سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ نے تفصیل سے بیان کی کہ لڑائی جھگڑے اگر ہو رہے ہیں میاں بیوی میں تو اس کو ہم کس طرح سے دور کریں، کتنے طریقے اختیار کریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جھگڑا ہوا اور فوراً کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دی، ایسا نہیں، بلکہ اس کے طریقہ باقاعدہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ کتنی شکلیں کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ وقت آنے پر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے حقوق سمجھیں، اور ان کو سمجھتے ہوئے پھر آپس میں جو ہے وہ تو تکرار وغیرہ نہ کریں، اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جائیں. جب آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو بچوں میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، ورنہ یہ بات یقینی ہے کہ جو ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کے اولادوں کی بھی اصلاح نہیں ہوتی اور وہ بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ اثر پورے معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو بہرحال بات یہ بھائی کہ اچھائی اور برائی ہر ایک میں ہوتی ہے، مردوں میں بھی اچھائیاں برائیاں ہیں، عورتوں میں بھی اچھائیاں برائیاں ہیں، بلکہ میں نے ایک دفعہ تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ خیر اور شر سب میں، ہر چیز میں شر اور خیر موجود ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بات عرض کی تھی کہ شر تو موجود ہی ہے، ہر چیز میں شر موجود ہے، ہاں خیر لانی پڑتی ہے. ایک دو مثالیں دے کے میں بات ختم کر دوں گا کہ مثلا دیکھیے سالن ہے، ہر گھر میں پکتا ہے، اس کا شر کیا ہے؟ سڑ جانا، خراب ہو جانا، بدبو کا آنا، بے مزہ ہونا، یہ شر تو اس میں موجود ہے. اگر آپ اس کی اصلاح نہ کریں، پکا کے چھوڑ دیں ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے پڑا رہے ایک دو چار گھنٹے، سخت گرمی ہو تو اور اس سے بھی کم وقت میں سڑ جائے گا. آپ نے کچھ کیا تو نہیں، کوئی چیز ڈالی بھی نہیں، لیکن سڑ جائے گا، بدبو آنے لگے گی، جھاگ پیدا ہو جائیں گی. تو پتہ چلا کہ شر اس کی ذات میں موجود تھا پہلے سے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ سڑے، اس کی رنگت خراب نہ ہو، اب اس کے لیے اسباب اختیار کریں گے، کبھی سالن کو پکائیں گے، کبھی یہ کریں گے کہ اس کو فریج میں رکھ دیا، پہلے زمانے میں چھینکے ہوا کرتے تھے اس میں رکھ دیا کرتے تھے، تو یہ سارے اسباب اختیار کرتے تھے. پتہ چلا خیر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور شر پہلے سے موجود ہوتا ہے، شر کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائی جاہل بنانے کے لیے کیا اسکول بنائے جاتے ہیں کیا؟ بتاؤ. کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جاہل بنانے کے لیے فلاں صاحب اسکول کھول رہے ہیں؟ تو علم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں جایا جاتا ہے، جاہل بنانے کے لیے نہیں. تو جاہل تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جب جا ہوا تو جاہل پیدا ہوا ہے، اس کو کہیں اور سے جہالت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے موجود ہے. لیکن اگر آدمی چاہے کہ عالم بن جائے، علم والا ہو جائے، دینی علم ہو یا دنیاوی علوم ہو، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے. تو پتہ چلا کہ شر تو پہلے سے موجود تھا ذات میں، اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں خیر لانے کے لیے البتہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. ایک آدمی باغ لگا لے، باغیچہ لگا لیا، اب اس کے لیے آپ کو مالی بھی رکھنا پڑے گا، اس کی کٹائی چھٹائی کے لیے پانی بھی وقت پر دینا پڑے گا، صبح شام دیکھ بھال کرنی پڑے گی، کیڑے لگ جائیں گے تو اسپرے کرنا پڑے گا، یہ ساری کوششیں محنت تو کرنی پڑیں گی نا بھائی، تب جا کے باغ کی تراوٹ، تازگی، سبزی اور وہ سب آپ دیکھ سکیں گے کہ ہاں بھائی برقرار ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ بھائی سوکھے کانٹا ہو جائے، سڑ جائے، خراب ہو جائے، چھوڑ دیجئے، دو چار مہینے ایسے چھوڑ دیجئے، گھاس لمبی لمبی ہو جائے گی، درخت کی شاخیں کہیں سے کہیں نکل جائیں گی اور جناب باغ جو ہے وہ اجڑ جائے. اور وہ تو وہ ہے کوئی اگر بنگلہ بنا کے چھوڑ دے، سال دو سال کے لیے بند کر کے چلا جائے تو اس میں کتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ چمکتا دمکتا رہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کتنے خادم رکھنے پڑیں گے، ملازم رکھنے پڑیں گے، صبح شام صفائیاں ہوں گی، تب جا کے وہ اس کا حسن برقرار رہے گا. لیکن اگر خراب کرنا چاہیں تو اس کے لیے کسی مزید اضافی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے مرد اور عورت کا معاملہ بھی ہے. تو چونکہ یہاں پہلے میں انشاءاللہ عورتوں کے حقوق کو ذکر کروں گا، اس لیے بات میں نے عرض کر دی کہ خرابی کی بات جہاں تک ہے تو شر اور خرابی تو ہر چیز کی ذات میں ہے، البتہ حسن پیدا کرنے کے لیے ہمیں اضافی کوشش کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے عورت بھی ہے، تو اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں یا اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور خرابیاں ہیں تو محض ایک دو خرابی کی وجہ سے آدمی اس کو رد اور کنڈم نہ کرے، بلکہ آدمی سوچے کہ کچھ خرابی ہیں تو اچھائیاں بھی ہوں گی، اور ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کو اپنے پاس رکھے اور اصلاح کی کوشش بہرحال کرتا رہے. میں نے الحمدللہ بہت سی خواتین کو دیکھا، ہمارے یہاں جب بیان شروع نہیں ہوا تھا تو ان کا آنا جانا ایسا ہی تھا، یعنی مجھ سے خود کئی لوگوں نے ذکر کیا اس بات کو، ان میں بہت سے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، کہ صاحب جب شادی ہماری ہوئی تو اس وقت بڑی آوارگی تھی، خرابی تھی، اور بنیادی طور پر ہم دین سے بہت ہی دور تھے، لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ ہمارے یہاں حضرت معتقی صاحب تشریف لاتے تھے، ان کے بیانوں میں آئے، پھر بعد میں مفتی عبدالرؤف صاحب اور دیگر حضرات یہاں آتے رہے، تو ان کے بیانوں میں بیٹھنے کے نتیجے میں الحمدللہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی خواتین کو بھی یہاں لانا شروع کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو باتیں ہم نہیں سمجھا سکتے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ سن کر خود اس کو سیکھ لیا، اور الحمدللہ اب ہماری زندگی جنت نظیر، اچھی زندگی گزر رہی ہے. جو پہلے عورت ادب نہیں کرتی تھی، احترام کرتی ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی کچھ نہیں. آج کل ہمارے گھروں میں خود اندازہ لگا لیں کہ دین کا کتنا چرچا ہوتا ہے، یا ہم اپنی اولاد کو کتنا دین سکھاتے ہیں. جو چیزیں پہلے ماں باپ سکھاتے تھے مدرسوں میں بھی نہیں سکھائی جاتی، یعنی جو ایسی چیزیں ہوتی تھیں بنیادی طور پر، اخلاقیات ہیں اور دیگر چیزیں، جو گھروں میں سکھا لی جاتی تھی، اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ مدرسوں میں جائے آدمی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً کسی طالب علم سے ایک بات کہی تو اس نے جواب دے دیا کہ ابھی میں چھوٹی کتابیں پڑھتا ہوں. آپ خاموش ہو گئے. بعد میں آپ نے اس طالب علم کو بلایا، پوچھا کہ تم نے ایسا جواب کیوں دیا؟ تو کہا کہ جی میں چھوٹی کتاب میں ہوں، بڑی کتابیں پڑھوں گا تو پھر مجھے کچھ آئے گا. تو فرمایا کہ ظالم، یہ وہ چیزیں ہیں جو گھر سے سیکھ کے آنے کی تھیں، مدرسوں میں تھوڑی سکھائی جاتی ہیں چیزیں. کوئی اخلاق سے متعلق کوئی بات ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتابوں میں نہیں، یہ تو گھروں سے سکھائی جاتی ہیں. تو ہم اپنے گھروں میں غور کر لیں کہ کس قدر تربیت ہم اپنی اولاد کی کرتے ہیں، اور خاص کر دینی اعتبار سے، بیوی کی، بچوں کی. گھر میں ذرا سا نمک تیز ہو جائے تو ہم گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، جو چاہے کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کبھی کسی نے کچھ کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی بھائی؟ اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں. تو ہم اپنا جائزہ خود لیں. یقیناً ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں اس سلسلے میں، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی کوئی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کی فکر کریں، ساتھ میں اپنے گھر والوں کی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اپنے بچوں کی بھی. کتنی یعنی بیوقوفی کی بات ہے کہ آدمی ان کی دنیا کی فکر تو کر رہا ہے کہ بھئی دو چار لاکھ روپے کما کے لایا کریں، لیکن ان کی آخرت کی فکر ہم نہیں کر رہے. آخر ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا، 20 سال 40 سال 50 سال ہمارے بھی ماں باپ سے دنیا سے، کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کے چلے گئے، اور آخر ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن. لیکن ہم اولاد میں کیا چیز منتقل کر کے جائیں گے؟ ایسی اولاد جو ہمارے لیے بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، یا خدا نہ کرے برے اعمال کر کے ہمارے لیے قبر میں اور عذاب کا سبب بنے؟ بتائیے کیا چاہتے ہیں؟ خدا نہ کرے اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی، اپنے گھر والوں کی تربیت صحیح نہیں کی، ان کو کم از کم اچھی باتیں اچھے طریقے سے نہیں کی، واعظ و نصیحت نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں وہ بگڑتے چلے گئے، تو جہاں ان کے لیے تباہی کا سبب ہے، یقیناً ہمارے لیے بھی تباہی کا سبب ہی ہوگا. اس لیے میرے عزیز بھائیو اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے اس کا حکم دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم, سب سے پہلے اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو, نارا آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, اور اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس پر جو نگران ہیں وہ کون ہیں؟ ملائکہ, فرشتے. غلاظ شداد, بہت سخت طبیعت والے, نہ رشوت لے کے چھوڑتے اور نہ وہاں پر حسب نصب کسی کا کام آتا, نہ سوچ چلتی, کچھ نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ نے کہہ دیا اس کو نکلنے نہیں دینا تو کیا مزہ لے کے کوئی نکل جائے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تھوڑا سا ذکر کریں پھر دعا کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما آتیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الجنه, اللهم انا نسالك الجنه, اللهم انا نسالك الجنه والنجاة من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها وما قرب اليها من قول او فعل او عمل, ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاة من النار. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وبارك لنا فيما اعطيت, وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت, انك تقضي ولا يقضى عليك, انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا اليك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, دائمی طور پر اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے باپ دادا کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے اکابرین کی مغفرت فرما دے, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے, ہمارے عزیز رشتہ دار, اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب, ان کے والدین, جو بھی اس دنیا سے چلے گئے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما, کرم فرما, عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ ہم اپنے ہاتھ سے آپ کے آگے پھیلانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں در در کے بھکاری نہ بنا. اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ بڑے گناہگار ہیں اور بہت سے عیوب ہیں ہم میں. اے اللہ آپ اپنے فضل خاص سے پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے, آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے. اے اللہ کسی کے سامنے ہمارے عیوب, اے اللہ ہمارے پردہ دری نہ فرمائیے, ہمارے عیوب نہ کھولیے. اے اللہ پردہ دری نہ فرمائیے. اے اللہ رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ ہم نقل ہیں, میں اصل بنا دیجئے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلوب سخت ہو گئے, آنکھیں ہماری خشک ہو گئیں. اے اللہ لیکن آپ کی مہربانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسے والے, رونے والوں جیسی شکل بنا لو, اللہ تب بھی عطا فرما دیں گے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپ نقل پر اصل کا معاملہ فرماتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں محروم نہ فرما، آخرت میں محروم نہ فرما، ساری نعمتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی اور اولاد کی اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کو دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ دنیا بھی عافیت والی عطا فرما اور آخرت میں کسی نعمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنے دین کی سمجھ انہیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیجئے، اے اللہ اپنے احکام کا پابند بنا دیجئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کے سبب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ اس حال میں بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ بہت سے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اے اللہ جن کی ادائیگی ہمارے ذمے ہیں، ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جس جس کا جو بھی حق ہم پر ہے مرنے سے پہلے اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ تمام حقوق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے، اے اللہ تمام حقوق سے سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم سب کو سنت کا نور عطا فرما دیجئے، سنت پر چلنے والا بنا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے اے اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے والے ہم نہ بنے، آپ کو شرمندہ کرنے والے نہ بنے، اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما اور تمام لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما، حتیٰ کہ کفار کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے، یہود و نصارہ کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ جو گستاخیاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اے اللہ تو آپ پکڑ لیجئے، بلا شبہ آپ اے اللہ آپ قادر ہیں اس پر، چاہیں تو ان کی زبانوں کو بھی کھینچ سکتے ہیں، لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں اس معاملے میں، بلا شبہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اور آئندہ آنے والے زمانے میں جتنے فتنے آنے والے ہیں ان سے ہمیں ہماری اولاد کو متعلقین کو اللہ محفوظ فرما دے، ہم سے جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، جائز ضرورتیں پوری فرما دے، اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور جوڑ کے رشتے نہیں آتے، یا اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے، اے اللہ جو جا چکی ہیں انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے، اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے، اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے، ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دے، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، اے اللہ ہر قسم کے بغض سے انات سے دشمنیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.